حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان نہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں, یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. الحمدللہ اس سلسلے کے اندر ہم نے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف باتیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارکہ ہیں ان کے حسن اور خوبیوں کے حوالے سے کئی باتیں سنیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار نام عطا کیے گئے. اس حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے چند سلسلوں کے اندر باتیں سنی تھیں. آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور مبارک اور پیارے صفاتی نام میں سے ایک نام کی تشریح اور توضیح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سنیں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کے اندر بھی اضافہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کے حوالے سے ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ آپ کے جو نام کی تعداد ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے لامحدود ہے, یعنی مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنے نام ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے اس کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ جانتے ہیں. ہم اپنی استطاعت کے مطابق, بساط کے مطابق جو باتیں ہیں وہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے ہی علم کے اندر اضافہ اور ساتھ ہی ساتھ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مبارک نام کی تشریح سننی ہے. امام مسلم نے اپنے صحیح میں اور امام طبرانی نے موجم کبیر میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پانچ نام ذکر کیے اور اس میں آخری نام آپ نے ذکر فرمایا نبی الرحمہ, یعنی رحمت والے نبی. تو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو نام نامی ہے اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سنیں گے. حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام نامی دو طرح مذکور ہوا ہے. ایک روایت کے مطابق نبی الرحمہ کے الفاظ ہیں یعنی رحمت والے نبی, اور دوسری روایت کے مطابق الفاظ نبی المرحمہ, تو اس کے معنی بھی رحمت والے نبی ہی کے ہیں. تو دونوں کا معنی یہ ایک ہی ہے. سب سے پہلے مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رحمت ہونے کے معنی بیان کیے ہیں اس میں سے ایک معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ ان نعموا علی المحتاجین والشفقۃ علیہم واللطف بہم, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محتاجوں پر احسان کرنے والے اور ان کے اوپر شفقت کرنے والے اور ان کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے, اور رحمت کا ایک جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کہتے اس چیز کو ہیں کہ جس کی طرف ہر شخص اپنی زندگی کو گزارنے کا محتاج ہوتا ہے. کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے وجود کے لیے یہ رحمت کی محتاج ہوا کرتی ہے, یعنی بغیر رحمت کے دنیا کے اندر کوئی رہ ہی نہیں سکتا. تو رحمت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ جمادات میں سے ہوں، ہر ایک کے لیے اپنے وجود کے لیے رحمت کا ہونا یہ ضروری ہے. یعنی اس کا وجود اسی صورت میں برقرار رہے گا جب کہ اس کے ساتھ رحمت و شفقت کی جائے. اگر اس پر رحمت کا کوئی حصہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کو اپنا وجود باقی رکھنا یہ ممکن نہ رہے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی اس مفہوم کو جب آپ سامنے رکھیں گے کہ کائنات کی ہر چیز یہ اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے رحمت کی محتاج ہے، اس کو سامنے رکھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، یعنی تمام عالمین کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر چیز کو، یعنی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ہیں وہ عالم کہلاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے. اب اس بات کو سامنے رکھیں کہ تمام عالم کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ اور اشیاء ہوں، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے. اور اس مفہوم کو سامنے رکھیے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ رحمت وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہر چیز اپنے وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے محتاج ہوا کرتی ہے. تو اب اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی جو رحمت ہے وہ تمام عالمین کے لیے عام ہے، اور تمام عالم جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ محتاج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا، قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر آپ نے سن لیا. سورۃ الانبیاء کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف جامع البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس آیت کی تفسیر کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول القولین فی ذلک بالصواب القول الذي روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وهو ان اللہ ارسل نبیہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ لجميع العالم، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بہترین قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. مؤمنہم و کافرہم، چاہے وہ جو دنیا کے اندر رہنے والے ہیں وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مُؤْمِنُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاهُ بِهِ وَأَدْخَلَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِالْعَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْجَنَّةَ وَأَمَّا كَافِرُهُمْ فَإِنَّهُ دَفَعَ بِهِ عَنْهُ عَاجِلَ الْبَلَاءِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِالْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهَا مِنْ قَبْلِهِ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس میں مومن اور کافر سب شامل ہیں، کس طرح مومنوں کو رحمت ہوتی ہے اور کس طرح کافروں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی ہے، ان کو بھی رحمت شامل ہوئی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے اس لیے رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ان کو ہدایت بخشی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. یوں مومنوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی. کافروں پر کس طرح ہوئی اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کافروں کے لیے اس طرح رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کے باوجود عذاب کو ان پر اس طرح نازل نہ فرمایا جس طرح دیگر امتوں پر انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے فوری طور پر عذاب آ جایا کرتا تھا. یعنی پچھلی جو امتیں تھیں جب وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیں, ان کی تعلیمات کو نہیں مانتی تھی, ان کا انکار کرتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فوری عذاب آتا تھا. یعنی ان کو تنبیہ کرنے کے بعد, سمجھانے کے بعد جب وہ سمجھتے نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابات یہ نازل کیے جاتے تھے. آپ کی رحمت کا ایک حصہ کافروں کو یہ ملا کہ وہ جو عذاب کا انداز پچھلی امتوں کے اندر تھا وہ ہماری امت میں ان کافروں کو اس طرح نہیں پہنچا کہ فوری طور پر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا ہو. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ان کافروں کو بھی پہنچا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارے عالم کے لیے رحمت ہونا یہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے جس کا احاطہ ہم اس سلسلے کے اندر نہیں کر سکتے اور ویسے بھی نہیں کر سکتے, لہذا کچھ باتیں اس حوالے سے میں تقسیم کاری کر کے اور اس حوالے سے جو باتیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں, واقعات آئے ہیں, اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ہے اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر رحمت ہونا, پہلی قسم دنیا میں رحمت ہونا, دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخرت میں رحمت ہونا. دنیا میں رحمت ہونا اس کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کریں, انسانوں کے لیے ہونا اور انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات کے لیے رحمت ہونا. دنیا میں انسانوں کے لیے اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے ہونا, مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اور غیر مومنوں کے لیے کافروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا, اس اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں بنیں گی. پھر آ جائیں جو انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا, تو جو انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں وہ بھی دو طرح ہوتی ہیں, ایک جاندار ہوتے ہیں ایک بے جان ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانداروں کے لیے بھی رحمت ہیں اور بے جان اشیاء کے لیے بھی رحمت ہیں. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا کے اعتبار سے رحمت کی ہم چار قسمیں کر سکتے ہیں, انسانوں میں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے, اور انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں اس میں جانداروں کے لیے اور بے جان اشیاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا. آئیے اب ان کی تفصیل جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے لیے کس طرح رحمت بنتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ جو انسان ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف بنا کر بھیجا, سب سے افضل بنا کر پیدا فرمایا, اور انسان اسی وقت اشرف ہو سکتا ہے, اسی وقت افضل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے دین اسلام اور جو اس کی تعلیمات جو اس نے دنیا میں انبیاء کو دے کر بھیجا ہے اس پر عمل پیرا ہو. اگر وہ ایمان لے کر نہیں آیا تو قرآن پاک کے مطابق ایسے افراد تو یہ جانوروں سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بدتر ہیں, ان کا جو حال ہے وہ جانوروں سے بھی برا ہے. تو لہذا چونکہ انسان یہ سب سے اشرف مخلوق ہے اور انسانوں میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ ہیں وہ مومن ہیں, تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے, ارشاد فرمایا کہ جعلت امتی خیر الامم, یعنی میری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا, تو ظاہر ہے اس میں امت کا اپنا کمال نہیں بلکہ امت کو جو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرار دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت میں تشریف فرما ہوئے, اس بنیاد پر اس امت کو تمام امتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر کس قدر جو ہے وہ شفیق ہیں, اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے جو سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے لیے خاص طور پر رحمت ہونا بیان فرمایا. چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ہی درمیان سے تشریف لے کر آئے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے ہی درمیان سے مبعوث کیا گیا تاکہ تم ان کی طرف آسانی کے ساتھ مائل ہو سکو، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تمہارے لیے آسان ہو سکے. پھر ارشاد فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے. مشقت میں ہم پڑھیں، تکلیف میں ہم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ان کو یہ بات گرا گزرتی ہے، یہ بات شاک گزرتی ہے کہ میری امت مشقت کے اندر پڑی ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر کمال مہربانی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا حریص علیکم، کہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں کہ تم بھلائی والے کام کرو اور تم راہ جنت کی طرف چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو اور اس کی تیار کردہ جو نعمتیں ہیں، اس کی تیار کردہ جو جنت ہے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد آخر میں تو کمال ہی ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان ہے، مسلمانوں پر انتہائی شفیق ہیں، بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دو نام استعمال فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بھی رؤوف الرحیم ہے، اور یہی صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی کہ وہ اپنی امت کے اوپر، مومنوں کے اوپر رحم فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر شفقت فرمانے والے ہیں، کس قدر مہربانی فرمانے والے ہیں، اس بات کو بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں، یہ سماعت فرمائیے. امام مسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعباد من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بندوں پر رحمت کرنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں. یعنی مخلوق میں بندوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہو، ان پر رحم کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت پر کیسی ہے، مومنوں پر کیسی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سماعت فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولى بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته، یعنی میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، بس جو مرا اور اس پر قرض تھا اور کوئی ایسا مال اس نے نہیں چھوڑا جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے. مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، یعنی ان پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوں. جو مرا، جس کا انتقال ہوا اور اس نے، اس کے اوپر قرض تھا لیکن قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی، اب یہ قرض اس کے اوپر وبال بنے گا. اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فعلینا قضاؤہ، ہمارے اوپر اس کی قضا لازم ہے، یعنی ہم اس کا جو قرض ہے وہ ادا کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت اور محبت کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنا دین، اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا اس کا قرض ہم ادا کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے چھوڑا نہیں کچھ، تھوڑا نہیں تو پھر اس کا قرض ہم ادا کر دیں، لیکن جس کے اوپر قرض ہے اس نے مال چھوڑا ہے، مال چھوڑنے کے بعد اس کا جب مال ادا کر دیا جائے، اب اس کے پاس مال باقی ہو، تو جب قرض ہم ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کا مال بھی ہمیں ملنا چاہیے، ایسا نہیں. بلکہ ارشاد فرمایا کہ ومن ترک مالا فہو علی ورثتی ہی، اور جس نے مال چھوڑا تو اس کا مال اس کے ورثا کے لیے ہی ہے، اس کے گھر والوں کے لیے ہی ہے، جو وارث اس نے چھوڑے ہیں انہی کو دیا جائے گا. یعنی جہاں قرض ہوگا تو اس کا قرض ہم ادا کریں گے، لیکن اس کا اپنا مال ہے تو اس کے اپنے مال کی ہمیں حاجت نہیں ہے، وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے ساتھ. ایک اور انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدائے اسلام تھی، جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکثرت عبادت کیا کرتے تھے. ویسے ساری زندگی آپ کا معمول رہا کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا، لیکن اس وقت ساری رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر قیام کرتے تھے. یہاں تک کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو قدمین شریفین تھے اس میں ورم تشریف لے آیا تھا، یعنی ورم والے وہ پاؤں مبارک ہو گئے تھے. صحابہ کرام علی مرضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلوں کو معاف فرما دیا ہے، اگلے پچھلوں کی مغفرت فرما دی ہے، اور آپ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل کی، فرمایا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے بالا پوش رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا، یعنی کچھ آرام کیجئے کچھ قیام کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذوق عبادت عطا فرمایا تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشوع اور خضوع کے ساتھ خوب عبادت کیا کرتے تھے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی نماز ادا کرنا، اپنی عبادت کرنا. اب آئیے کہ امت پر کس قدر شفیق ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ فجر میں فلاں امام قراءت لمبی کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں جماعت میں شامل نہیں ہو پاتا، یعنی ان کی لمبی قراءت کی وجہ سے مجھ میں یہ سکت نہیں کہ میں جماعت کے اندر شامل ہو سکوں، کھڑا ہو سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت جلال میں تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر کبھی جلال کے اندر نہیں پایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ لمبی لمبی قراءتیں نہ کرائیں. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرِ، کہ ان میں جو ہے وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، والمریض، اور مریض بھی ہوتے ہیں، وَذَا الْحَاجَتِ، اور حاجت مند بھی ہوا کرتے ہیں. تو یہ مخلوق پر شفقت ہے، امت پر شفقت ہے کہ جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو لمبی لمبی نماز ادا فرما رہے ہیں، لیکن جہاں جماعت کا وقت آیا جماعت کرواتے تو مختصر کرواتے، تاکہ جو مریض ہے اس کو بھی تکلیف نہ ہو، جو حاجت والا ہے اس کو بھی پریشانی نہ ہو، وہ اپنی حاجت کے لیے جا سکے، اپنا کام کاج پورا کر سکے. جو بڑی عمر کا ہے اس کو بھی تکلیف کا سامنا نہ ہو، وہ آسانی سے کھڑا ہو سکے. حتیٰ کہ بعض احادیث کے اندر یہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے اور ارادہ ہوتا کہ لمبی قراءت فرماتے، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے کہ اب اس کی ماں کا جو دل ہے وہ اس بچے کے اندر پڑا ہوگا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی. تم انسانوں کے اندر جو مومنوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی تھی، شفقت تھی، وہ آپ نے سماعت کی. اب آئیے کہ انسانوں ہی میں ایک دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی کافروں کی. اپنے کفر و ضلالت کی وجہ سے قرآن پاک کے مطابق یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپائے بلکہ چوپاؤں سے بھی چوپائے جو ہیں جانور جو ہیں ان سے بھی بڑھ کر یہ گمراہ ہیں. لیکن چونکہ انسانوں کے اندر شامل ہیں، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو انسانوں پر رحمت ہے اس حوالے سے ہم کچھ باتیں یہاں سنتے ہیں کہ کفار پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار پر کس طرح رحمت پہنچی، کس طرح ان کو بھی رحمت سے حصہ ملا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ موجود ہے سورہ انفال کے اندر کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جب آپ جو قرآن آپ لے کر آتے ہیں جو بات آپ لے کر آئے ہیں یہ حق ہے تو فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر آپ آسمان سے ہم پر پتھر برسوا دیں یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے کر آ جائیں، یعنی اگر آپ حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اب اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو یا ہم پر دردناک عذاب لایا جائے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے درمیان موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا کہ جو رحمت کفار کو بھی پہنچی ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، ان کے اوپر دعا کیجئے، ان کے خلاف دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی کفار کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے وہ دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ مجھے تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، طائف کی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو طائف کے میدان میں، طائف کے علاقے کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جس بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لہو لہان ہو گئے، جو ساری باتیں ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چینل کے سلسلوں میں، آخر کی جو صورت حال ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین جو ہے وہ ملک الجبال کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں اور آپ ان کو جس بات کا حکم دیں گے یہ اس بات پر عمل کریں گے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ جو دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں میں ان کے اوپر اس کو ڈھا دوں، یعنی یہ ان کے اوپر گرا دوں جس سے یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، آپ کی رحمت کہ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اتنا ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے دعا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے افراد پیدا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بلکہ مرنے کے بعد بھی بعض کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ مشہور حدیث ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت صویبہ جو باندی تھی وہ ابو لہب کی باندی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر لے کر ابو لہب کے پاس آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو اس نے اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا پایا تم نے، کیا ملا تمہیں، تو اس نے بتایا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، صرف یہ ہے کہ یہ جو انگلی ہے یا جو انگوٹھے کا حصہ ہے اس کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ چونکہ اس سے میں نے صویبہ باندی کو آزاد کیا تھا تو اس سے مجھے تھوڑا سا پانی یہ پلایا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے جو کافر کو اس کے مرنے کے بعد پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے چونکہ ابھی بھی مل رہی ہے اور آخرت میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت، آپ کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو داخل جنت بنائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید اس حوالے سے جو انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے وہ باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
او کمال حسن حضور ہے کہ گمان